تحریر فرمایا کہ کیا ظالم حکمرانوں کے خلاف دعا کی جا سکتی ہے؟ بالکل کرنی چاہیے بھائی، اس میں کیا شبہ، پوری قوت پوری طاقت سے کرنی چاہیے، ان کی نسلوں کی ہلاکت اور بربادی کی دعائیں مانگنی چاہیے، ہر نماز کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ظالم حکمرانوں سے نجات دے، اللہ ظالم قوتوں سے نجات دے، اللہ انہیں شکست عنایت فرما، اللہ انہیں ہمارے سامنے اور جو ان لوگوں کے دشمن ہیں ان کے سامنے ذلیل کر، اللہ ان کی تدبیروں کو الٹ دے، اللہ ان پہ شدید گرفت فرما، اللہ انہیں ان کی بیٹیوں کے دکھ دے، ان کی بیٹیوں کی عزت اور عصمت کے دکھ انہیں دے، جو جی میں آئے ضرور کرو یار، جان چھٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں نہیں مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لائے، اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ وہ سجدے میں جب گئے تو انہوں نے نماز شروع کی تو عقبہ بن ابی معیط نے اور ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جہاں آج اونٹ ذبح ہوا ہوا ہو؟ تو اونٹ ایک جگہ ذبح ہوا ہی تھا، تو اس نے کہا کہ اوجڑی اٹھا لاؤ، تو لوگ گئے اوجڑی اٹھا کر لے آئے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے ہیں تو انہوں نے وہ اوجڑی اٹھا کے آپ کی کمر اور پشت پہ ڈال دی تاکہ آپ اٹھ نہ سکے، اور اونٹ کی اوجڑی جب اس نے کھانا کھایا وہ تو بہت بھاری ہوتی۔ یہ خبر پہنچی گھر تک اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، بچی تھیں چھوٹی، انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو ہٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی اور آپ نے فرمایا اللہم علیک عمر ابن ہشام، اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس ابو جہل سے نبٹ لے، اللہم علیک عقبہ بن ابی معیط، اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں کہ عقبہ بن ابی معیط کو تو نبٹ لے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کی تھیں ان سب کو میدان بدر میں میں نے ان کی لاشیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بیر معونہ جو ہے جدہ کے قریب، اب بھی ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں، اگرچہ عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، عثمانیوں نے اپنے دور خلافت میں اس کے گرد دائرہ کھچوا دیا تھا، 70 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہم ایک قبیلے والے لے گئے یہ دھوکہ دے کے کہ اسلام ہے اور قبولیت ہے اور کسی کو بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی اطلاع پہ کہ دھوکے سے شہید کر دیے، خوب بد دعائیں دی ہیں ان کو، اور پھر اس کا اثر بھی آیا۔ مدینہ منورہ میں وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کو بد دعائیں، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ جتنے ظالم حکمران ہیں یہ موجودہ دور ہی نہیں، ہماری پچھلی نسلوں کو بھی برباد کر چکے ہیں، انہیں کہیں حساب نہیں دینا کہ کیا نصاب تعلیم تم نے لگا رکھا، کسی نے نہیں پوچھنا کہ معیشت میں تم لوگ کیا کرتے رہے، صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، وہ بد دعائیں کرتے تھے اپنی حکومتوں کے خلاف۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے وہ بد دعائیں دیتے رہے، یہ جو تھا حجاج ابن یوسف، یہ اس نے کہا عبداللہ کی زبان بہت لمبی ہو گئی، یعنی حکومت کے خلاف بد دعائیں کرتا ہے ولیعذ باللہ، تو وہ عمرے کے لیے آیا، پتا تھا پہلے سے کہ عبداللہ ابن عمر بھی طواف کے لیے آئیں گے، تو اس نے اپنے نیزے کو ہاتھ میں رکھا اور نیزہ ٹیکتا رہا زمین پہ کہ گویا وہ لاٹھی سہارا لے کے چل رہا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قریب جب پہنچا تو اس نے نیزے کی جو انی تھی وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ مار دی، خون بہنے لگا، عبداللہ بیمار ہو گئے، اور جب وہ آیا ہے پھر عیادت کے لیے تو اس نے کہا یہ کس نے کیا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا وہی جو عیادت کے لیے آ جایا ہوا ہے، تمہیں نہیں پتا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اسی میں شہادت ہو گئی، مکہ مکرمہ میں ابھی بھی ان کی قبر باقی۔ کون تھا جو بد دعائیں نہیں کرتا تھا؟ کون تھا؟ یہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ان سے بڑا تابعی کوئی نہیں، ان کے استاد قتادہ نے ایک دن ان سے کہا کہ اٹھو یہاں سے، تم نے بالکل ہی مجھے خالی کر دیا، یہ حماد اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا. حماد نے ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہا تھا تم نے تو بالکل ہی نچوڑ لیا مجھے, مطلب جتنا میرا علم تھا تم سب بد دعائیں کرتے تھے. سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں, بڑا روب اور جلال تھا ان کا, 25-30 سال تو ان کی مسجد نبوی میں اذان سے پہلے کی حاضری ہے, کبھی نہیں گئے. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا تو لوگوں نے کہا سعید حضرت انتقال فرما گئے, تو انہوں نے کہا میں جاتا ان کے جنازے میں لیکن ڈر ہے کہ مسجد نبوی کی نماز میری فوت ہو جائے. تو وہ بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں میں تو ایک پولیس والا گزرا یا فوج والا, تو ان کا سناؤ تمہارے ان بڑوں کا کیا حال ہے جن کے کتے مکھن کھاتے ہیں اور جن کے غلام فاقے کرتے ہیں. اس نے کہا حضرت میں حاضر ہوا تھا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ ہر سال جب بھی آپ عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں تو جو آپ کے قریب کھڑے ہوتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کر بیت اللہ میں حکمرانوں کو بنو امیہ کو بد دعائیں دیتی ہیں. فرمایا تم نے غلط سنا ہے. اس نے کہا حضرت اگر ایسے ہے تو آپ رک جائیں یہ نہ کیا کریں. ان کا میں تو ہر نماز کے بعد اس مسجد میں بیٹھ کے بد دعائیں دیتا ہوں, عمرے اور اس حج میں تو جاؤں گا, 100 سال کے بعد جاؤں گا نا, میں تو ہر نماز کے بعد یہاں بد دعائیں دیتا ہوں. اللہ نے گرفت کی اور ایسی شدید گرفت, 130-29 ہجری میں پتا چل گیا کہ کیا ہوتا ہے, کیوں نہ بد دعائیں دیں. پوری دنیا میں ٹیکس کا نظام, پورے ملک میں ٹیکس کا نظام, اسے بھی پکڑو اسے بھی پکڑو اسے بھی پکڑو, اور 200 ارب روپے جس شادی پہ خرچ ہو رہے ہیں سب سوئے ہوئے تھے, کسی کی آنکھیں نہیں کھلی, کسی نے بائیک آٹ نہیں کیا, نکاح پڑھانے والے بھی چلے گئے اس لیے کہ سرمایہ داروں کی آنکھ کون نہ کرے, اتنا بھی احساس نہ ہوا کہ کہوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو 200 ارب روپے تمہارے پاس آئے کہاں سے, کس نے دیے. ہم حق بولنے میں اور باطل کی خاموشی میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہیں کہ کوئی کچھ کہے ہم نے مذمت نہیں کر. 200 ارب روپے شادی پہ لگ گئے, کیا ہو رہا ہے معاشرے میں, کیا ہو رہا ہے لوگوں کو, اور قرض لے کے بھی اب لوگ شادیاں کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں یا نہیں. 200 ارب روپے اور اگر طلاق ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, اور جو معاشرے اور سوسائٹی پہ یہ 200 ارب روپے آئے کہاں سے, ٹائلز مہنگی کر کے, اپنی پروڈکٹس مہنگی کر کے لوگوں سے وصول کیے گئے نا, کسی نے نہیں پوچھا کہ صاحب 200 ارب روپے جو آپ نے لگائے ہیں تو ذرا حاضر ہونا, آپ بتائیں آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے, عوام کو قیمتیں بڑھا کے اور عوام کے چندے سے. اسے ضرور بد دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے فرشتے پوچھیں گے, کئی بار ہم بات دہراتے ہیں تاکہ ہم سب سوچیں اس بات کو. اللہ نے کہا میرے فرشتے آئیں گے, یضربون علی وجوہہم, اور ماریں گے تھپڑ انہیں اور ان کی پیٹھ پر بھی کوڑے برسائیں گے, اور پوچھیں گے فیما کنتم, زندگی کس نظام کے تحت بسر کی. سب سے مشکل سوال ہے. قبر میں بھی پوچھیں گے فیما کنتم, کہاں زندگی بسر کی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے پھر جواب میں کہ کننا مستضعفین فی الارض, اللہ ہم زمین میں کمزور تھے فرشتوں, ہم کیا کر سکتے تھے. اور فرشتے پھر ماریں گے اور کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, فتہاجروا فیہا, ہجرت کر جاتے کہیں اور چلے جاتے, اس ظلم کی سوسائٹی میں کیوں چپ رہے. اللہ نے فرمایا فاستخف قومه وعطاه, فرعون نے اپنی رعایا کو ڈرایا فوج کے ذریعے, پولیس کے ذریعے, اپنی حکمرانی کے ذریعے, اور لوگوں نے ان کے خلاف کچھ نہیں کہا, فرعون کی مان لی. اب اللہ نے یہاں فرعون کی مذمت نہیں کی, اللہ نے فرمایا یہ قوم ہی ایسی بدبخت تھی, یہ تھے سارے سخت گناہگار, جو جتنا کر سکتا ہے اتنا تو بولے نا یار. ایک آدمی غلط پارکنگ کر دیتا ہے, دوسرا آتا ہے کہتا ہے صاحب یہ غلط ہے, اب وہ دونوں آپس میں لگے ہوئے ہیں, 10 آدمی اور کھڑے ہیں, ابھی تم کیوں نہیں بولتے, اسے کہو کہ آپ نے غلطی کی, نہ آئندہ ایسے کریں. بھائی نہی عن المنکر ختم ہو گیا. اس لیے یہ اسی طرح کرتے تھے بزرگ کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے حق کی سچائی کی. تو کوئی ہے ہی نہیں جو ان چیزوں پہ گرفت کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا الذین, سوائے ان لوگوں کے جو اس ظالمانہ نظام میں تھے مگر ہم سے دعا مانگتے تھے. کیا دعا مانگتے تھے؟ وہی دعا جو آپ خطبے کے آخر پہ سنتے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہم نے آیات بدلی, یہ ایسے ہی نہیں ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھ سے یہ کہتے تھے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اللہ اس نظام سے نجات دے جہاں اس کے جاری کرنے والے حکمران ظالم. وجعل لنا من لدنك وليا, اللہ ہمیں کہیں سے قوت عنایت فرما. وجعل لنا من لدنك نصيرا, اور اللہ تو مدد کر تاکہ ہم اس ظالم نظام سے نجات. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان دعا مانگنے والوں کو میں بخش دوں گا. اللہ نے کہا صلی اللہ یعفو عنہم, ممکن ہے قیامت میں اللہ ان سے درگزر فرما دے. یہ نہیں کہا کہ میں بخش دوں گا. اس سے ڈرنا چاہیے ان دعاؤں کو مانگنے کے بعد بھی کہ اگر انہوں نے اسے نہ پورا کیا. اور فرمایا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ اگر ہم ممکن ہے, اور اب آؤ سامنے تو کیا جواب دینا ہے اللہ کو حشر میں, کیا جواب دینا ہے اللہ کو قبر میں. تو ان ظالموں کے خلاف بد دعا تو آدمی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح دنیا میں عبرت کا نشانہ بنائے جیسے اس نے فرعون کو بنایا, جیسے اس نے نمرود کو بنایا, جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو جو اس نظام کو ختم کرنے کے درپے تھے خدا نے برباد کیا. اللہ انہیں بھی برباد کرے. کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے جو مسنون دعائیں تھیں, اس میں آپ ظلم کے خلاف جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کی ہیں وہ دیکھیے حدیث کی کتاب. اللہم لعن کافرت الذین یکذبون رسلک, اللہ ان تمام کافروں پر لعنت فرما جو تیرے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے. وَتَعَدَّوْنَا حُدُودَكَ, جو حدود تو نے نافذ نازل کی ہیں اللہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں. وَيَدْعُونَكَ مَعَكَ إِلَٰهًا آخَرَ, اے پروردگار تیرے سوا کسی اور کو بھی پکارتے ہیں. ساری دعائیں آئیں, اللہم شتت شملہم, اللہ ان کی عزت کو خاک میں ملا دے. اللہم دمر دیارہم, اللہ ان شہروں کو برباد کر دے جن شہروں میں یہ لوگ رہائش پذیر. وانزل بہم باسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین, اللہ ان ظالموں پہ اپنا ایسا عذاب نازل فرما جو تو نے مجرموں پر نازل کیا تھا اور پھر تو نے اس کو واپس نہیں لیا, کینسل نہیں کیا. اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بد دعائیں اپنے مخالفین کے لیے کی ہیں آپ لے لیں پڑھیں. قرآن پاک کی مختلف رنگوں میں طباعت کی جا رہی ہے. وائٹ پرنٹ پہ مختلف رنگ کے مارکرز کی مدد سے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. پھر آیت مبارکہ یا دعا وغیرہ کو ڈسٹر سے مٹا دیتے ہیں. تعلیم کے لیے کوئی گناہ نہیں, تعلیم کے لیے اس پہ گناہ نہیں ہے. تعلیم کے علاوہ کوئی کرے یا کچھ اور اس کی نیت خراب ہو تو اس پہ تو ہوگا, پکڑا جائے گا, ورنہ تعلیم پہ کچھ گناہ نہیں. لیکن حد الوسع ان چیزوں کا احترام کرنا چاہیے. ادب اور احترام سے ہر چیز اس کے لیے ضروری. منت, نظر کے منعقد ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ بہت شرائط ہیں بھیا, یہ تو خالص فقہی مسئلہ ہے. منت میں وہ چیز جس کی اصل کتاب و سنت سے ثابت ہو وہ ماننی چاہیے, لیکن یہ مشکل ہے. آپ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو صراحت کر دیجئے پھر بات کر لیں. جی کیوں نہیں, جیسے جنت میں درجے ہیں جہنم میں بھی درجے ہیں. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل, جہنم کے جتنے بھی درجے ہیں ان میں سب سے نیچے منافقین کو رکھا جائے گا. سب سے نچلا درجہ, یعنی جہاں پہ جہنم کی اصل ہے اور جہاں اصل تپش ہے اور جہاں سے اصل میں جہنم پھوٹ رہی ہے, منافقین کو اللہ نے فرمایا ہم رکھیں گے. تو درجے ہوں گے, کچھ ایسے درجے میں بھی ہوں گے جن کو سلا دیا جائے گا. اللہ کے ایسے بندے بھی ہوں گے جن کو خدا کی حکمت اور مشیت ہے کہ وہ انہیں عذاب دے. لیکن وہ ان کے ساتھ مہربانی بھی ہوگی, رحمت بھی ہوگی, کہ جیسے وہ سو گئے. اب سوتے میں آدمی بھیانک سے بھیانک خواب دیکھتا ہے، اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ شکر ہے یہ خواب ہی تھا. تو کچھ جہنم میں ایسے بھی لوگ جائیں گے جن کی جہنم خواب کی طرح گزر جائے گی، کچھ جہنم ایک درجے میں ایسے بھی ہوں گے جو کھڑے ہو کے پڑھتے رہیں گے یا حنان یا منان یا حنان یا منان. تو اللہ تعالیٰ 1000 سال کے بعد ان کی طرف نگاہ کرم فرمائے گا اور انہیں کہے گا کیا چاہیے؟ وہ کہے گا پروردگار جو ہو گیا سو ہو گیا، معافی چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے، چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے تاکہ اللہ کی تجلیات میں زندگی بسر کرے. یہ زمانہ اور دن رات جو ہے نا، یہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے. لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا، ہمارے بندے موسم بہار کی طرح رہیں گے، نہ سورج کی حدت اور نہ سردیوں کی ٹھنڈک، کوئی چیز انہیں تکلیف نہیں دے گی. یہ یہی ہے سارے بکھیڑے، وہاں پہنچ کے تو زمانہ بس جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مرا اور جو کل مر جائے، یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ ٹائم نہیں نا وہاں پہ. تو اس لیے جنت جہنم میں بھی درجے ہیں. ایک درجے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ذکر فرمایا، پڑا رہے گا جہنم میں، پھر وہ اتنا شور مچائے گا کہ جہنمی تنگ آ جائیں گے اور وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ایک تو یہ عذاب ہے، آگ کا اوپر سے یہ بھی عذاب ہے، عذاب در عذاب ہے، اللہ اس سے ہم سے ہٹا لے. تو اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے، پوچھیں گے، اور اس کو ہوگا کہ کیا چاہیے، تو کہے گا کہ اللہ جہنم کے کنارے پہنچا دے، میں نے جو کچھ کیا سو کیا، مگر میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے اس آگ کو. تو اللہ اسے کہے گا کہ پھر تو اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے. وہ کہے گا اللہ نہیں مانگو، وعدہ کرو، وعدہ ہو گیا. پھر ایک عرصے تک وہ جہنم کے دروازے پہ جلتا رہے گا، پھر وہ چیخے گا، پھر خدا بلائے گا، پھر اسے پوچھے گا، وہ کہے گا اللہ اتنا عرصہ ہو گیا، اب مجھے صرف اس جگہ پہنچا دے جہاں جنت کی خوشبو آتی. اللہ تعالیٰ اس کی مان لیں گے، پھر وہ وعدہ کرے گا، پھر اللہ اس سے، پھر وہ چیخے گا، پھر پوچھیں گے، وہ کہے گا اللہ یہاں آ گیا ہوں تو جنت میں بھی بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے غدر یبنا آدم، آدم کے بیٹے وعدہ کر کر کے توڑتا ہے، تو بہت غدار ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. کہ پروردگار پہنچا ہے، پھر حکم ہوگا کہ پہنچا دیا جائے. مسلم میں روایت آتی ہے، بڑا خلاصہ کر کے اس کا بیان کیا. چیزیں یقیناً ہیں. یہ جو نماز کا آپ نے طریقہ تحریر فرمایا کہ اکیلا نماز کی جماعت شروع کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اکیلا آدمی شروع کرے اور کوئی اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے اور اسے آثار کرائن آواز سے اندازہ ہو جائے تو جماعت شروع کر لے اپنی، کوئی عرض نہیں ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اقامت کہہ کے عرب اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. آزان بھی دی جا سکتی ہے، اقامت بھی، لیکن آزان اور اقامت کے معنی نہیں ہے کہ وہ سپیکر پہ دی جائے. جب پہلی جماعت کسی بھی مسجد کی پوری ہو جائے تو اس کے بعد آزان نہیں رہتی، اقامت رہ جاتی. اگر کوئی شخص اپنے طور پہ آزان دے کے اقامت کہہ کے اپنی نماز پڑھتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے. لیکن جن ممالک میں سپیکر پہ آزان دینے کی اجازت ہے، وہاں ایک تو اس کو نہیں استعمال کیا جائے گا کیونکہ لوگ کنفیوزڈ ہوں گے، اور دوسرے جس جگہ امام نے نماز پڑھائی ہے پہلی، اس جگہ نہ کھڑا ہوا جائے، کیونکہ وہ لوگوں کو دھوکہ ہوگا کہ پتہ نہیں کب جماعت ہوتی ہے، یہاں کیا ہوتا ہے. اور تیسرے اقامت کہہ کے اپنی جماعت لوگ کرا لیں، مگر اسے عادت نہیں بنانی چاہیے. جیسے مارکیٹ ہے، پہلے بیٹھے رہے اور پھر چلو حاجی صاحب وہ دیر ہو گئی تھی آج تو چلو آپ بھی چلیں، نماز جماعت سے پڑھ لیں گے. تو جو پہلی جماعت ہوئی تھی اس میں کیا کر رہے تھے؟ پیسے کما رہے تھے، یہی تھا نا، گاہک کھڑے تھے. یہ چیزیں عادت بنا لینا درست نہیں. ویسے درست ہے کہ کبھی آدمی کی نماز رہ جاتی ہے جماعت سے، تو اس طرح اپنی جماعت. یہ پرنٹنگ میں دوسرا سوال آپ نے بہت فاصلے سے درج کیا، یہ درمیان کا کاغذ کہاں جائے گا؟ ایک اور درخت کٹوانا ہے. جماعتی سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی جماعت کے لیے اذان لازمی ہے. نماز کی جماعت کے لیے اذان لازمی. اچھا, اگر کسی نے بغیر اذان دی ہوئے جماعت میں نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی. یعنی مطلب آپ کا یہ ہوا کہ جماعت کے لیے اذان ضروری ہے. ضروری بہی مانا کہ اصلاً تو اذان سنت موقعہ ہے, لوگ اگر طے کر لیں کہ اذان نہیں دیں گے تو پھر تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے, زبردستی حکومت اذان دلوائے اور وہاں پہ قانون کو نافذ کرے کہ مسلمان ہو لہٰذا اذان نہ دینے کا کیا مسئلہ ہے تمہارا. اور یہ کہ کوئی آدمی اس نے اذان سنے بغیر جماعت پڑھ لی, یا اس مسجد میں اذان ہی نہیں ہوئی اور اس نے نماز پڑھ لی, نماز اس کی بہرحال درست. کراہت کا فقہا نے لکھا ہے, لیکن عمومی طور پہ کبھی اذان ہو جاتی ہے مسجد میں. مثلا ایک آدمی اس نے اذان نہیں سنی اور وہ سفر پہ جا رہا تھا اور کسی بھی مسجد میں رکا, وہاں جماعت ہو رہی تھی, جماعت میں مل گیا, تو اذان سنے بغیر بھی اس کی نماز درست. مگر جان بوجھ کے اذان کو چھوڑ دینا یہ بہت بری بات ہے, گناہوں میں سے. ہمارے اسپتال میں نماز ادا کرنے کی جگہ پہ ایسا کئی بار پیش آیا ہے, نہیں کرنا چاہیے بھیا, اذان بھی دینی چاہیے, اقامت بھی کہنی چاہیے اور نماز بھی پڑھانی چاہیے جس طرح جماعت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر خلافت نہ ہوتی تو میں مسجد نبوی کا مؤذن ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اذان دیتے ہیں وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اذان دیتے رہتے ہیں, ایک جگہ فرمایا 12 سال تک کوئی مسلسل اذان دیتا رہے تو قیامت میں ایسے لوگ جو اٹھائے جائیں گے ان کی گردنیں فخر سے بلند ہوں گی. بہت احادیث آئیں. قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے عربی کی کون سی ڈکشنری کافی ہے؟ الفاظ جو قرآن کریم کے ہیں بہت جگہ, بہت ڈکشنریز اس معاملے میں لکھی گئی ہیں. اگر آپ عربی جانتے ہیں بنیادی طور پہ تو مقاییس, موجم المقاییس فارس بن زکریہ کی ہے, سب سے اچھی کتاب ہمارے تجربے میں وہ آئی کہ وہ ہر لفظ کی جڑ پکڑ لیتا ہے کہ اصل میں یہ لفظ چلا کہاں سے, پھر اس لفظ کے اطلاقات جتنے ہوتے ہیں ان کا پتہ چلتا جاتا ہے. تاج العروس ہے, تاج العروس جب لکھی گئی, یہ زبیدی رحمۃ اللہ نے لکھی تھی, اسے سونے سے تولا تھا بادشاہوں نے, اور مصنف کو سونا دیا تھا. کتنی کمال کی چیزوں نے لکھی. زبیدی جو تھے یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, اصل میں یمن کے تھے, دلی آئے تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں. اور اسی طرح لسان العرب ہے, وہ دیکھ لیں, یہ تو پیور عربک ٹو عربک, یعنی عربی سے عربی لغت ہی کی ڈکشنریز ہیں, بہت عمدہ. پھر خالص قرآن کریم پہ موضوع پہ آ جائیں تو پھر مفردات القرآن ہے راغب اصفہانی کی. لوگ کہتے ہیں وہ شیعہ تھے, شیعہ نہیں تھے, وہ تو اصل میں شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے رحمہ اللہ, لیکن خود اہل تشیع کے ہاں دو چیزوں پہ جتنا کام ہوا ہے, اس وقت کی بڑی اتھارٹیز تھی جنہوں نے مانا تھا کہ واقعی انہوں نے کام کیا ہے, ایک اللہ کی توحید پہ اور ایک لغت پہ, علم الکلام پہ. لغت علم الکلام جسے علم التوحید بھی کہتے ہیں انتہا کر دی تھی, حد کر دی تھی انہوں نے تحقیقات کی. یہ الگ بات ہے کہ اب وہ کفریات میں ان کا سٹیج مبتلا ہو رہا ہے. ساجد نقوی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, انہوں نے کہا کہ پچھلا زمانہ تکفیر کا تھا اور اب تم کفریات میں مبتلا ہو رہے ہو. یہ ان کا جملہ پوری کتاب پہ بھاری. اب ایسی ایسی مجلسیں اور یہ چیزیں, مگر کسی زمانے میں جو علم توحید تھا, علم کلام اور صرف و ناب میں کمال کی چیزیں کی, رضی ہے, رضی کی آپ پڑھیے شروع, زبردست چیز ہے سمجھنے کے لیے. اردو میں مفردات القرآن, لیکن مفردات القرآن اب اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے. محمد عبدو یہ اہل حدیث حضرات میں بڑا مقام تھا رحمہ اللہ, اور بڑے فاضل آدمی تھے وہ, انہوں نے اس کا مفردات القرآن کا ترجمہ کیا تھا, وہ دیکھنی چاہیے. انگلش کا بھی آپ نے فرمایا, تو انگلش میں بھی سب چیزیں چھوڑ دو. یہ جو ڈکشنری ہے نا حیدرآبادیوں کی، یہ حیدرآباد والوں نے کمال کیا، غالباً وہ شیعہ ہیں جنہوں نے اسے مرتب کیا، لیکن کمال کی ڈکشنری مرتب کی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اردو میں ہی لغات الحدیث وحید الزمان صاحب ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. لغات الحدیث اصل میں انہوں نے النہایہ کا ترجمہ کر دیا، لیکن ہے بڑے کام کی چیز. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی کے الفاظ کیا ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کن کن مواقع پہ کیسے استعمال ہوتے ہیں. رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، قرآن پاک کی سائد کی تفسیر اور اس دعا کو کن مقامات اور کن ہیں، کیا لکھا ہے، کن مواقع، اچھا اس دعا کو کن مواقع اور کن مقاصد، یہ صاحب کا شوشہ نہیں لکھا ہے، مقاصد کے لیے پڑھنا چاہیے. تنہائی کی زندگی سے نجات پانے کے لیے، کوئی وارث نہ ہو تو اس کے لیے، اور فکر کی بلندی میں کوئی آدمی اس تک نہ پہنچے، اور اس کو چاہیے کہ اس فکر کی بلندی تک کسی انسان کو دیکھے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر تنہائی ہے، چاہے وہ فکر میں ہے، چاہے وہ عمل میں ہے، چاہے وہ عہدے میں ہے، چاہے وہ مال میں ہے، اگر تنہائی ہے تو اس کے دور کرنے کے لیے اسے پڑھنا چاہیے. پھر اس کے نتائج مختلف طرح پہ ظاہر ہوتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ جب اس کا مال اور سرمایہ جمع ہوتا ہے، آخری عمر میں جب بھی اسے سجھا دیتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے اچھا راستہ یہ ہے، یہ کام کر لو. اولاد نہ ہو اس کے لیے بھی تجویز کیا گیا، اور اصلاً حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا تھا، اور پھر یحییٰ علیہ السلام ہوئے ان کے ہاں، اور اللہ نے فرمایا کہ لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے پہلے آج تک یحییٰ نام ہم نے کسی کو رکھنے ہی نہیں دیا. یہ مفہوم ہے کہ مطلب تمہیں بیٹا بھی دیا ہے اور نام بھی تجویز کر رہے ہیں، اور ایسا نام ہے جو کائنات میں آج تک کسی کا رکھا ہی نہیں ہے، تو یحییٰ دیے گئے. اسی لیے تو کہا السلام علیہ یوم ولی، تو اللہ کی رحمت نازل ہو اس دن مجھ پہ جب میں پیدا ہوا، اور جس دن میرا انتقال ہوگا وہ یوم باسویا، اور جس دن میں قیامت کے دن کھڑا کیا جاؤں گا، خدا کی رحمت ہو ہر حال میں. یحییٰ زندگی، حیات، زندگی دینے والا، مختلف معانی اس میں فائل کے بنے، اس میں فائل ہونے کی وجہ سے. اسی لیے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن عربی، اب لوگوں کو خیال آیا ہے کہ بہت بڑا آدمی تھا، اس لیے کہ تغرل جا کے ملے تھے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ ویسے بھی بڑے آدمی تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح انہوں نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو بھائی، کئی مرتبہ ہم احادیث کو بالکل اس کا جسٹ، اس کا مفہوم نکال کے بیان کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اس ڈھونڈ میں پڑ جاؤ گے الفاظ کہاں ہیں، تو کبھی کبھی الفاظ بھی ہوتے ہیں مگر لمبی حدیث ہوتی ہے نا، وقت کتنا ہوتا نہیں، تو ہم اس کو مختصر بیان کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اور جہنم کے جب فیصلے ہو چکے ہوں گے آخری، تو موت کو ایک مینڈھے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، ہر ایک چیز کی شکل اور صورت متعین ہے اللہ کے ہاں. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس نے دمبے کو ذبح کیا، تو دمبے کو ذبح کرنے کی تعبیر یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ اس نے دیکھا ہے تو اس جس کے متعلق دیکھا ہے کہ فلاں ذبح کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی اور لمبی ہو جائے گی یا بیماری سے نجات پا جائے گا. اپنے متعلق دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا. اس لیے کہ دمبا ایک سمبولک چیز ہے زندگی کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹا ایک سمبولک چیز ہے دمبے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کی محبت میں اور اللہ کے قرب میں بالکل اس خواب کی تعبیر نہیں کی، اور انہوں نے بیٹے کو لٹایا کے ذبح کر دیں. اللہ نے کیا کیا، دمبا بھیج دیا. شبلی نعمانی اور بہت سے امت میں حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ محبت کا غلبہ تھا، وگرنہ اصل میں دکھایا گیا تھا کہ میرے لیے دمبا ذبح کرو، جب انہوں نے بیٹے کو رکھ دیا، آخری وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے بدل دیا۔ خواب میں لوگ سمبولک چیزیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمبولک چیزیں جو ہوتی ہیں ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو، علم ہے پورا کہ وہ ان سمبولک چیزوں کو کسی کو سمجھا دے کہ یہ جو ہار ہے تم نے خواب میں دیکھا ہے اصل میں کیا چیز ہے، یہ جو سیڑھیاں دیکھی ہیں یہ کیا چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ذی المعارج، اللہ سیڑھیوں والا ہے، اس کے قرب کی سیڑھیاں ہیں، اور جس سیڑھی پہ سالک پہنچتا ہے اللہ اسی سیڑھی پہ آ کے اس سے ملاقات کرتا ہے۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ جو سیڑھیوں والا ہے، صرف مطلقاً مجرد ایمان دے کے مر گیا، بس لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، خدا بھی اسی طرح ملے گا۔ اور ایک ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کر دیا، اللہ اس سے اسی طرح ملے گا، جیسے وہ فنا ہو گیا ہے ویسے وہ بھی اس کی ذات کا پورا مکمل احترام اور اکرام کریں گے۔ مراقبہ ذات میں موت آ گئی تو پھر اس کے منازل شروع ہو جائیں گے قبر میں پہنچتے ہی، کہ یہ منزل اور یہ منزل، اور پھر طے کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ آپ کی رفاقت اعلیٰ مطلوب ہے۔ محدثین کہتے ہیں یہ آخری لفظ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کی رفاقت اعلیٰ مطلوب ہے۔ رفاقت، رفیق، ایک دوسرے سے ملنا، محبت، تعلق، دوستی، اللہ اعلیٰ درجے کی جو رفاقت ہے نا، سب سے بہترین دوستی جو ہے وہ مجھے عنایت فرما۔ تو وفات کے وقت بھی خدا کے قرب میں اضافے کی دعا مانگی کہ اللہ میں جس منزل تک کب تک پہنچوں، اللہ اسے اور بڑھا دے، اور بڑھا دے۔ تو جس طرح ذات الہی غیر متناہی ہے، اس کی قرب کی منازل بھی غیر متناہی ہیں۔ صادق جس جگہ سے ابتدا کرتا ہے اور جہاں تک پہنچتا ہے، سرکار بھی ایسے ہی آتے ہیں۔ اور بعض صوفیہ کا خیال ہے جو بہت زبردست بات ہے، انہوں نے کہا اس سے 10 گنا بڑھ کے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نیکی کا کام ہے نا، خدا کا کوئی برائی تھوڑا ہی ہے۔ اور انہوں نے کہا شرط ام صالحہ، جو نیکی تم لاؤ گے ہم 10 گنا اضافہ کر دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں 10 گنا زیادہ۔ حدیث میں دوسری جگہ نہیں آیا کہ تم پیدل چلتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہے؟ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، خدا کا قرب اور اس کی منازل۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جو حدیث میں آیا کہ دمبا ذبح کیا جائے گا اور جنت و جہنم میں اعلان ہوگا، کس کے بعد موت نہیں آئے گی، وہ کہتے ہیں ذبح کرنے والا کون ہوگا؟ یہ کمال ہے اس شخص کی سوچ کا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ، ایسا آدمی کہاں پیدا ہو، کمال ہے اس آدمی کی سوچ۔ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یحیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ وہ زندگی کے سمبالک ہے نا۔ تو موت، اس کی موت، موت کی بھی موت، فنا در فنا، وہ انہی کے ہاتھ سے ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو دعا مانگی جاتی ہے نا، رب لا تذرنی، رہ گئے کن مواقع پہ مانگنی چاہیے، قرآنی دعائیں کسی بھی موقع پہ مانگی جا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں قرآنی دعاؤں کے متعلق یہ دعا مانگا کرو، اور وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی ہیں، خود ان دعاؤں کو بھی سجدوں میں مانگنا چاہیے، کیونکہ فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ تمہارے سجدوں کی دعائیں سنی جائیں، قبول فرما لی جائیں۔ اسی طرح کب مانگنی چاہیے؟ آزان اور اقامت کے درمیان، یہ جو 15 منٹ 20 منٹ ہوتے ہیں، یہ دعا کا موقع ہے کہ آزان کے بعد آ جائے مسجد میں، جو بھی سنتیں وغیرہ پڑھنی ہیں، پھر فرض تک بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگتا رہے، یہ بہترین موقع ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزان اور اقامت کے درمیان تمہاری دعا وہ قبول ہوتی ہے، لوگ اس سے غافل۔ نکاح کے آخر پہ جو مجلس ہے نا، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، اس میں دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے زمانے میں تو خاص طور سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ طلاق سے بچائے، اتنا شدید یہ رجحان بڑھ گیا ہے کہ کبھی ہوتا تھا وقت لوگ نماز روزے کے مسئلے پوچھتے تھے، اب ہر روز 2-3 فون آتے ہیں، 3 طلاقیں اور 1 طلاق اور یہ اور یہ۔ اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ دعا مانگنی چاہیے کہ ظالموں کے علاوہ اللہ ہر ایک کی ماں بہن بیٹی کو محفوظ رکھے، مگر ظالموں سے اللہ انتقام لے اور خدا کرے وہ اپنی بیٹیوں پہ سر رکھ کے روئیں، خدا کرے وہ خودکشی کریں، ان کے ساتھ وہ کچھ، انہوں نے پوری قوم کو برباد کیا ہے۔ آپ کو ایک کا خیال آتا ہے، ہم کہتے ہیں پوری قوم کدھر جا رہی، ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، ہم کیوں سود کے نظام میں پھنسے ہوئے ہیں، کیوں اللہ سے جنگ مول رہے ہیں، اس سود کے خلاف کوئی نہیں بولتا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ کے لیے شاید حیرت کی بات ہوگی، شہنشاہ حسین نقوی جو اہل تشیع کے بڑے عالم دین ہیں، وہ تشریف لے گئے تھے عمران خان صاحب سے دستخط کرانے، اور انہوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں مسودے میں کہ اہل تشیع پر فقہ جعفریہ نافذ ہوگا۔ بس یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے کہ ہمارے نزدیک کسی بھی حکومت کے ادارے کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں، سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، کچھ بھی ہو، اگر اہل تشیع کا مسئلہ ہے تو ہم اپنے مسلک کے مطابق اس کا حل کریں گے۔ اور وہ فائل ان دنوں پریزیڈنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے، پریزیڈنٹ نے سائن کرنے ہیں، اور اہل فقہ جعفریہ کے جو اہل تشیع سے حضرات تعلق رکھتے ہیں، کوئی کورٹ ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی، وہ وہی ہوگا جو وہ چاہیں۔ فقہ حنفی کیوں نہیں، ہمارے لیے قانون کیوں نہیں، ہم انگریزوں کے قانون کے تحت کیوں زندگی بسر کریں؟ اللہ کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ لوگ جو فیصلے نہیں کرتے اس قرآن کے مطابق جو ہم نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پتلے درجے کے گناہگار۔ کیا پیر کا ہونا ضروری ہے؟ اگر پیر کی مثال ایک استاد جیسی ہے تو ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، جیسے اساتذہ ہوتے ہیں سب کے ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھیا بہت طویل سوال ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو کہیں نہ کہیں جا کے اپنی تربیت کرانی چاہیے، ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے دین میں رہنمائی کا تعلق قائم رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے نفس کے مکر سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے، ہم اپنی نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ باہر کنارے پہ کھڑا دیکھ رہا ہے تو انسٹرکشن دیتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، بس یہ حیثیت ہوتی ہے۔ پہلے پہلے لوگ کہتے تھے کہ تو بہت بے پیرا ہے، بے پیرا اسی لیے کہتے تھے یعنی تمہاری تربیت کسی نے نہیں کی، تو اس لیے کہیں نہ کہیں سے تعلق ہونا چاہیے، رہ گئی یہ بات کہ ایک ہو یا زیادہ ہوں، اصولاً تو اجازت زیادہ کی بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بہت سے مشائق سے اپنا تعلق بھی رکھتا ہے، اور پرانے زمانوں کو آپ پڑھیں تو اس میں ہوتا تھا کہ یہ میرے شیخ ہیں اور بیعت میں ان سے ہوا ہوں، تربیت میری اس کے لیے میرے شیخ دوسرے ہیں، دین کی تعلیم کے لیے شیخ دوسرے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 20 سے زیادہ مشائق تھے، خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے 7 سے زیادہ، 7 مرتبہ شیخ بیعت ہوئے تھے، اور 7 مرتبہ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے، اور 7 نے کہا کہ لڑکے تمہاری استعداد بہت ہے، تمہاری پیاس بہت ہے، ہم خوش کنویں، جاؤ کسی اور کو تلاش کر، جاؤ کسی اور کو۔ آخر پہ خواجہ امکنگی جب ان کے ہاں پہنچے تو پھر سمندر مل گیا انہیں، اور وہ کچھ انہوں نے بنایا کہ آگے چل کے اس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی اللہ نے لا کے ان کی گود میں ڈال دی۔ شام تک بات ہو سکتی ہے اس میں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے رہ گئے تھے اپنے شیخ کے انتقال کے بعد، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی کسی کے ہاں، اپنے شیخ کے خلفاء کے ہاں، اللہ کو منظور تھا کہ وہ رائے پور میں آپ کے بیٹھے، اور جب رائے پور میں بیٹھے اور آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی ساری تنہائی کے عوض میں اتنا کچھ دے دیا کہ ہم نے خود مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سنا، حضرت نے بیان فرمایا کہ ہمارے شیخ، ہم نے ایک سوال پوچھا تھا مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ کے متعلق، تو حضرت نے فرمایا بھائی ان کی کیا پوچھتے ہو؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ کیا لائے ہو تو دو آدمیوں کا نام لیا، فرمایا ہم انہیں پیش کر دیں گے کہ یہ لائے، فرمایا منظور نعمانی کا نام حضرت رحمۃ اللہ علیہ لیا تھا، اب دوسرے کی جستجو ہمیں ہوئی، تو پھر ہم نے منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضری ہوئی، تو ہم نے پوچھا تو فرمانے لگے خود مولانا ہی تو تھے، حضرت نے میرے سامنے ان کے متعلق بھی فرمایا تھا کہ دو آدمی ایسے تیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قیامت میں ویسے لوگوں کا عجیب حال ہوگا، سر سید کہتے تھے مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا لایا تو میں حالی کی مسدس کو پیش کر دوں گا کہ یہ لے کے آیا. علامہ اقبال سے پوچھا گیا تو ان کے شکوا جواب شکوا کافی ہے یہ لایا. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب سارے گناہگار پیش ہوں گے من نیز حاضر می شوم, میں اپنا قرآن کریم کا ترجمہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے یہ پیش کر دوں گا کہ ساری زندگی اس پہ گزاری. بھوپال میں جھگڑا پڑا ریاست کا, حمید اللہ علی گڑھ کے پڑے ہوئے علی گڑھ کے ان افراد میں سے, ان علی گڑھ والوں کو ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ فخر رہے گی. حمید اللہ نے بہت کام کیے, متحدہ ہندوستان میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انہیں پیشکش کی وزارت کی, پورے ہندوستان کے ان کا نہیں. میں بس کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں قوت فخر احساس پیدا ہو کہ کتنی بڑی امت. جھگڑا جس ریاستوں میں ہوتا ہے تو کہنے لگے میں ریاست بھوپال چھوڑ دوں گا, نوابی چھوڑ دوں گا, مگر والدہ کے پاؤں میں جو جگہ ہے نا وہ میری ہے. کسی نے ایک دن کہا کہ حمید اللہ آپ اتنا کیوں اصرار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم سب تو کچھ لے جاؤ گے, مجھ سے پوچھیں گے تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے قدموں میں جنت ہے, میں اس لیے یہ لے کے آیا, میری جنت یہ. ایسے لوگ سوچتے تھے, ہم کیوں نہیں اس انداز سے سوچتے؟ پڑا ہو تو تب نا.